کلاس کا آغاز کر لیتے ہیں, ٹائم ہو چکا ہے. سورۃ الناس کی ہم تفسیر پڑھ رہے ہیں معرفۃ القرآن میں سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا زدنا علما, اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعه, وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه. رب یسر ولا تعسر, وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معرف القرآن میں سے سورہ ناس کی تفسیر ہم شروع کر چکے تھے, معرف و مسائل کے اوپر تھے, اور پیج نمبر 853 کے اوپر تھے, تو بلکہ 852 کے اوپر, ٹھیک ہے. تو اس میں ہم نے کل یہاں تک ڈسکس کر لیا تھا کہ یہ جو آیت ہے من شر الوسواس الخناس, تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ پناہ مانگتی ہے کہ میں وسواس خناس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں, ٹھیک ہے. تو یہ وسواس خناس اس کے شر سے, تو وسواس اور خناس کے دونوں لفظ شیطان کے لیے استعمال ہوئے, ٹھیک ہے. تو اس کے اندر ڈسکشن یہ تھی کہ وسواس جو ہے یہ تو کوئی کوالٹی نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ تو ایسا ہے کہ یعنی وسواس وسوسے کی جمع ہے, تو شیطان کو خناس کہنا تو چلیں سمجھ میں آتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن شیطان کو وسوسہ کیوں کہا گیا, ٹھیک ہے. تو وہ اس لیے کہا گیا کہ وہ سراسر وہ سراپا وسوسہ ہے, یعنی اس کا کام ہی وسوسے ڈالنا ہے. تو اس کو اس وجہ سے وسوسہ کہہ گیا, جس طرح سے ہم کسی بہت برے انسان کو جس سے ہم کوئی خیر کی امید نہیں رکھتے اس کو کہتے ہیں کہ یہ تو سراپا شر ہے, یا یہ تو ہے ہی برائی. اس آدمی کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تو ہے ہی برائی, ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے شیطان کو بھی وسوسہ کہا کہ وہ سراپا وسوسہ ہے. پھر خناس کے معنی بھی ہم نے ڈسکس کر لیے تھے کہ پلٹ پلٹ کر کے حملہ کرتا ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے وسوسے کی تعریف بھی سنی تھی کہ ایک مخفی کلام جس کے ذریعے سے آپ کے ذہن کے اندر کوئی بات آ جائے لیکن آپ کو کوئی آواز سنائی نہ دے, اس کو وسوسہ کہتے ہیں. تو اب اسی تعریف کی وجہ سے مزید ہم نے ایک سوال ایڈریس کیا تھا, جو کہ یہاں انہوں نے من الجنتی و الناس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ بھائی جنہ یعنی جو جن کی جمع ہوتی ہے نا, وہ جنہ ہوتی ہے. تو جنات کا مخفی کلام تو سمجھ میں آتا ہے, اس لیے کہ جنات آگ سے بنے ہیں اور ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے, ٹھیک ہے. وہ آگ سے بنے ہیں تو وہ ان کی تخلیق ایسی ہے کہ ہماری نگاہیں ان کو نہیں دیکھ سکتی, انلیس کہ وہ انسانوں کی شکل میں آ جائیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایبلٹی دی ہے کہ کبھی وہ انسان کی شکل اختیار کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن عموماً وہ نہیں شکل اختیار کرتے, وہ اپنی آگ والی ہی فارم کے اندر رہتے ہیں. تو ان کا جو کلام ہے وہ ہمیں سنائی بھی نہیں دیتا, وہ آپس میں باتیں کرتے ہیں لیکن ان کی باتیں جو ہیں وہ جس فریکوینسی پر ہوتی ہیں وہ فریکوینسی ہمارے کان نہیں سمجھ سکتے ہیں, ہمارے کان کیچ نہیں کر سکتے ہیں. تو ان کا مخفی کلام تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن انسان کا مخفی کلام کیسے ہم اس کو ایڈریس کریں, یعنی کیسے ایکسپلین کریں کہ بھئی انسان تو ہماری طرح کے ہوتے ہیں, ان کی جو بات چیت ہوتی ہے وہ تو ہماری فریکوینسی پر ہوتی ہے, تو ہمارے کان تو اس فریکوینسی کو کیچ کر سکتے ہیں, تو ان کا کلام مخفی کیسے ہوتا ہے. تو اس کا جواب دیا کہ یہ جو شیاطین الانس ہوتے ہیں نا, شیاطین الانس یعنی انسانوں والے شیاطین جو ہوتے ہیں, یعنی انسانوں میں جو سرکش ہوتے ہیں اور برائی میں حد سے آگے بڑھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا, تو یہ لوگ اصل میں بات تو اپنی ہی فریکوینسی پہ کرتے ہیں, ایک نارمل طریقے سے ہی بات کرتے ہیں, لیکن اس کے اندر انہوں نے ایک مخفی میسج چھپایا ہوا ہوتا ہے, یعنی ایک چھپا ہوا میسج ہوتا ہے جو کہ ہمیں بظاہر نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا, لیکن ان کی اس بظاہر اچھی بات کے اندر ہی ایک برا میسج ہمیں ٹرانسفر ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے یہ مخفی کلام شیاطین الانس کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہی بات ہم کر رہے تھے کل کہ شکوک اور شبہات پیدا ہو جاتے ہیں اس کے کلام سے, انسانی شیطان کے کلام سے. یہ ٹاپک جو ہے یہ حضرت ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ڈسکس کیا ہے, جو کہ ہم آگے جا کر کے سورۃ العصر کی تفسیر کے اندر پڑھیں گے, ٹھیک ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس ٹاپک کو اس طرح سے ایڈریس کیا کہ انسان جو ہے نا وہ دو ریزن سے برائی کرتا ہے, دو ریزن سے گمراہ ہوتا ہے یا برائیاں کرتا ہے. ایک ریزن ہوتے ہیں جس کو شبہات کہتے ہیں, सॉरी एक रीजन होते हैं जिनको कि शहवात कहते हैं, शहवात कहते हैं नफसानी ख्वाहिशात को, ठीक है। तो जो लोग शहवात के अंदर पड़ जाते हैं तो वो अपनी ख्वाहिशात पूरी करने की खातिर जो है ना वो बहुत गुनाह के काम करते हैं, शराब नोशी करते हैं, झूठ बोलते हैं, गीबत करते हैं, जिना करते हैं, बहुत सारे बुरे काम करते हैं। तो ये सारे शहवात की वजह से किए जाते हैं। लेकिन एक दूसरी भी रीजन होती है बुरे काम करने की, और वो दूसरी रीजन क्या होती है, वो होती है शुबहात, यानी शुभ डाउट्स, जिसको अंग्रेजी में डाउट्स कहते हैं, DOUBTS, डाउट्स, शुबहात, ठीक है। तो शुबहात के जरिए से भी शैतान इंसान को बहकाता है, ठीक है। तो ये जो शयातीन मिनल इंस होते हैं ना, ये हमारे दिलों के अंदर शुबहात पैदा कर देते हैं अच्छी बातों के बारे में, नेक लोगों के बारे में शुबहात पैदा कर देते हैं, उलमाए कराम के बारे में शुबहात पैदा कर देते हैं, मशायख के बारे में शुबहात पैदा कर देते हैं, दीन की जो एसेंशियल बातें होती हैं उनके बारे में शुबहात पैदा कर देते हैं। इससे क्या होता है कि हम उन अच्छी चीजों से या उन अच्छे लोगों से फिर दूर हो जाते हैं। जब हम उनसे दूर हो जाते हैं ना, तो फिर हम आसानी से इस शैतान का लुकमा बन जाते हैं, ठीक है। तो शुबहात के जरिए से भी ये शैतान हमें गुमराह करता है। तो ये शुबहात कैसे डालते हैं, ठीक है। शैतान यानी शयातीन उल जिन जो होते हैं वो तो दिमाग के अंदर मख्फी कलाम के जरिए से डालते हैं, और जो शयातीन उल इंस होते हैं ना, वो बजाय अच्छी अच्छी बातें करके उनके अंदर हिडन मैसेजेस इंसर्ट करके फिर वो हमें शुबहात में मुब्तला कर देते हैं, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन थी कि ये जिन्नों में से भी होते हैं और इंसानों में से भी होते हैं, तो इंसान भी मख्फी कलाम इस्तेमाल करते हैं। आगे फरमाते हैं इसी थर्ड पैराग्राफ के मिडिल में से कि शेख इज़्ज़ुद्दीन बिन अब्दुस्सलाम ने अपनी किताब अल फवायद फी मुश्किलातिल कुरान में फरमाया कि इंसानी शैतान के शर से मुराद खुद अपने नफ्स का वसवसा है, क्योंकि जिस तरह शैतान जिन इंसान के दिल में बुरे कामों की तरफ रगबत डालता है, इसी तरह खुद इंसान का अपना नफ्स भी बुरे ही कामों की तरफ माइल होता है, ठीक है। तो ये इंसान का अपना नफ्स क्या चीज होती है, ये इंसान का अपना कुल्ली, ये जो होता है ना वजूद कुल्ली, ये वजूद कुल्ली की बात नहीं हो रही यहां पर, ठीक है। क्योंकि लफ्ज नफ्स जो है ना, ये हमारे कुल टोटल वजूद के लिए भी इस्तेमाल हुआ, ठीक है। जैसे कि हमने अभी कल की क्लास में डिस्कस किया था कि नफासात का जो लफ्ज है ये एक सिफत है, और इसका मौसूफ जो है ना वो लफ्ज नफूस भी हो सकता है, ठीक है। तो वहां पर जो लफ्ज नफूस था ना, वो नफूस से मुराद इंसान का पूरा टोटल वजूद मुराद था, जिसको नफ्से इंसानी कहते हैं, यानी जैसे मेरा पूरा सेल्फ, माय होल सेल्फ, ठीक है, उसके लिए भी नफ्स का लफ्ज इस्तेमाल होता है। लेकिन इस नफ्स के लफ्ज का एक दूसरा इस्तेमाल भी है, और वो जो दूसरा इस्तेमाल है ना, वो हमारा टोटल सेल्फ नहीं होती, वो हमारी, हमारा टोटल वजूद नहीं होता, बल्कि दरअसल वो हमारे वजूद का एक हिस्सा होता है, एक जुज होता है, राइट, इट्स ए पार्ट ऑफ आवर वजूद। तो उस पार्ट ऑफ आवर वजूद के लिए भी लफ्ज नफ्स इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये वो नफ्स है कि जिसके बारे में कल हमारे भाई शुएब साहब, जो शायद आज नजर नहीं आ रहे हैं, उन्होंने सवाल भी, इन्होंने एक पॉइंट लिखा था कि नफ्स अम्मारा और नफ्स लवामा मुराद है, ठीक है। तो वो दरअसल ना वो यहां पर अप्लाई होता है, वो वाली बात, नफ्स लवामा और नफ्स अम्मारा वाली बात, कि ये जो हमारा एक जुज होता है ना, हमारे होल का एक पार्ट या हमारे कुल का एक जुज, ये जो नफ्स होता है, ये नफ्स जो है ये यानी इसकी एक इसकी तीन हालतें होती हैं। एक हालत कहलाती है नफ्स अमारा, दूसरी हालत कहलाती है नफ्स लवामा, और तीसरी हालत कहलाती है नफ्स मुतमइन्ना, ठीक है। ये इन तीनों में से किसी एक हालत में एग्जिस्ट करता है। जो बुरे लोग होते हैं उनके अंदर ये नफ्स अमारा की हालत में एग्जिस्ट करता है, जो उनसे थोड़े अच्छे हो जाते हैं ना, उनके अंदर ये नफ्स अमारा से तब्दील होकर के नफ्स लवामा बन जाता है, और जो बहुत ज्यादा अच्छे लोग हो जाते हैं उनके अंदर ये नफ्स लवामा से तब्दील होकर नफ्स मुतमइन्ना बन जाता है, ठीक है। तो ये वन ऑफ दीज थ्री हालात हमारे अंदर एग्जिस्ट करता है। لیکن عمومی طور پر جو ہم جیسے انسان ہوتے ہیں جو کہ گناہوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں, نیکی بھی کر رہے ہوتے ہیں کبھی گناہ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور زیادہ تر ہم گناہوں میں بھی ہوتے ہیں, تو ہمارا جو نفس ہوتا ہے نا وہ نفس امارہ کی حالت میں ہوتا ہے. یہ نفس امارہ جو ہے یہ ہمیں گناہوں کی طرف بلاتا ہے یا یہ گناہوں کی طرف اٹریکٹ کرتا ہے. نہ یہ اسٹیج چینج ہوتی نہیں رہتی ہے. یہ آپ جو پوچھا ہے محسن صاحب کہ یہ کبھی لوامہ کبھی امارہ ایسے نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, یہ گویا کہ پروگریسو اسٹیٹس ہیں. تو یہ جب انسان محنت کرتا ہے نا نفس امارہ کے اوپر تو یہ پروگرس کر کے لوامہ میں تبدیل ہو جاتا ہے, جب اور محنت کرتا ہے تو یہ مطمئنہ میں تبدیل ہو جاتا ہے, لیکن یہ بیکورڈز نہیں جاتا, ٹھیک ہے, یہ اونلی فارورڈ جاتا ہے, ٹھیک ہے. یہ قلب کی طرح نہیں ہے, قلب ایک الگ چیز ہوتی ہے, قلب عدلتا بدلتا رہتا ہے, نفس عدلتا بدلتا نہیں رہتا, ٹھیک ہے. تو یہ فارورڈ پروگرس کرتا ہے خالی. تو یہ جو نفس امارہ ہوتا ہے نا یہ ہمارا ایک جز ہے, اٹس پارٹ آف اس, ٹھیک ہے, اور اس کی یعنی کیریکٹرسٹک یہ ہے کہ یہ خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے, ٹھیک ہے. اس کو جو چیز لذت والی لگتی ہے نا یہ اس لذت کے پیچھے بھاگتا ہے اور اس لذت کو پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے, ون وے اور دی ادر, ٹھیک ہے. تو یہ جو نفس ہے نا یہ بھی برائی کی طرف مائل ہوتا ہے. یہ اسی نفس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ انسان کا اپنا نفس بھی برے ہی کاموں کی طرف مائل ہوتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے نفس کے شر سے بھی پناہ مانگنا سکھلایا ہے. اللہ رب یعنی حدیث میں ہے اللہم اعوذ بکا من شر نفسی, اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اپنے نفس کے شر سے, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کون یہ ہمارا جز والا نفس مراد ہے, وچ از پارٹ آف اس, ٹھیک ہے. اس کے بعد فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وشر شیطانی, اور شیطان کے شر سے. یہاں پر جو لفظ شیطان ہے یہ شیطان جو ہے وہ جنات والا شیطان مراد ہے اس حدیث کے اندر, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر وشرک ہی, اور شیطان کے شرک سے بھی پناہ مانگتا ہوں, ٹھیک ہے. تو شیطان کے شر سے بھی پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے اندر ہمیں اپنے نفس کے شر سے پناہ مانگنی سکھائی, ٹھیک ہے. کیونکہ یہ جو نفس ہے نا یہ ہمارا اپنا جزو ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا دوست ہوگا کیونکہ یہ ہمارا اپنا حصہ ہے, ہم سمجھتے ہیں ہمارا دوست ہوگا, لیکن دراصل یہ دوستی کے رنگ میں ہمارے ساتھ دشمنی کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جی مدرسہ صاحب فرما رہے ہیں قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے یا ایوہل, نہیں وہ جو ذکر ہے وہ سورہ فجر کے اندر ہے تیسویں پارے میں, یا ایتہا النفس المطمئنہ, وہ اس نفس کی جو بیسٹ سٹیٹ ہوتی ہے نا وہ نفس مطمئنہ والی سٹیٹ, اس کا ذکر ہے. اور جو نفس لوامہ ہے اس کا ذکر سورہ قیامہ کے اندر ہے, سورہ قیامہ 29ویں پارے کے اندر, لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ, ٹھیک ہے. تو وہاں پہ نفس لوامہ کا ذکر ہے, اور نفس امارہ کا ذکر کدھر ہے؟ سورہ یوسف کے اندر, ٹھیک ہے, جہاں یوسف علیہ السلام نے فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی وما ابرئ نفسی, ٹھیک ہے, یہ شروع ہوتی ہے, یہ پورا پارا اسی سے شروع ہوتا ہے, وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی, وہاں پہ نفس امارہ کا تذکرہ ہے. تو تینوں نفسوں کا تذکرہ قرآن کے اندر ہی موجود ہے, ٹھیک ہے. تو یہ یعنی انہوں نے شیخ عز الدین بن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر اس کی ایک توجیہ بیان کی یا اس کی ایک تفسیر بیان کی کہ انسانی خناس سے مراد انسان کا اپنا نفس ہے, ٹھیک ہے. آگے فرماتے ہیں شیطانی وساوس سے پناہ مانگنے کی بڑی اہمیت. اچھا ایک منٹ, یہاں پر ایک اور بات بھی ذکر کرنی بہت ضروری ہے کہ یہ جو انسانی شکل میں شیطان ہوتے ہیں نا تو یہ مختلف طریقوں سے یعنی ہمیں بہکاتے ہیں, انہیں کے اندر نا کبھی یہ برے دوست بھی شامل ہو جاتے ہیں, برے دوست بھی, ٹھیک ہے. یہ برے دوست جو ہوتے ہیں یہ ہمیں مختلف طریقوں سے اپنا یعنی ہمارے یعنی خیر خواہ بننے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ جی ہم تو آپ کے دوست ہیں, ہم تو آپ کے خیر خواہ ہیں, ہم تو آپ ہمارے ساتھ جو ہے وہ اپنی سیکرٹس کو شیئر کر سکتے ہیں, ہم آپ کے ساتھ اپنے سیکرٹس کو شیئر کرتے ہیں, اس طریقے سے نا وہ ہمارے بہت قریبی ہو جاتے ہیں, لیکن پھر وہ ہاتھ پکڑ کے ہم سے گناہ کرواتے ہیں. جبھی ہمارے شیخ صاحب جو ہے وہ ایک بات اکثر نقل کرتے ہیں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو برا دوست ہوتا ہے وہ سانپ سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے، برا دوست سانپ سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے، اس لیے کہ جب سانپ کسی کو ڈستا ہے تو وہ قبر کے پیٹ میں چلا جاتا ہے، یعنی مر جاتا ہے، قبر کے پیٹ میں چلا جاتا ہے، لیکن برا دوست جس کو ڈس لیتا ہے وہ جہنم کے پیٹ میں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ اس کو گناہ کے اندر یعنی انوالو کر دیتا ہے، اور گناہ کے اندر جو انوالو ہو جائے اور اس سے وہ توبہ نہ کرے تو وہ جہنم کے پیٹ میں پہنچ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ برا دوست شیطان سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے، شیطان سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر فرماتا ہے کہ یہ بڑی عجیب سی بات لگی کہ بھئی برے دوست اسپیشلی جو مسلم معاشرہ ہوتا ہے پاکستان میں، چونکہ زیادہ تر مسلمان ہی ہوتے ہیں، تو جو برے دوست بھی ہوتے ہیں وہ مسلمان ہی ہوتے ہیں، تو برا دوست شیطان سے زیادہ کیسے برا ہو سکتا ہے، شیطان تو سب سے زیادہ بری چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کی ایکسپلینیشن بھی دی انہوں نے کہ برا دوست شیطان سے زیادہ برا کیسے ہوتا ہے، وہ اس لیے کہ جو شیطان ہوتا ہے نا، یعنی شیطان سے مراد جو شیاطین الجن ہوتا ہے، وہ تو صرف برائی کے آئیڈیاز ڈالتا ہے ذہن کے اندر، لیکن برا دوست جو ہوتا ہے وہ ہاتھ پکڑ کے گناہ کرواتا ہے، وہ کہتا ہے چلو میرے ساتھ گناہ کرنے کے لیے۔ پرانے زمانے میں جبکہ یہ گھر کی خرافات موجود نہیں تھی، یہ لیپ ٹاپس اینڈ انٹرنیٹ اینڈ سیل فونز، تو اس زمانے میں نا برائی کرنے کے لیے سنیما ہالز ہوتے تھے، یا برائی کرنے کے لیے وہ خاص قسم کی ایک جگہ ہوتی تھی شہروں کے اندر، کیا کہتے ہیں ان کو، پتہ نہیں کون سے زونز ہوتے ہیں، وہ ریڈ زونز یا فلانے زونز۔ تو برے دوست کیا کرتے ہیں، ہاتھ پکڑ کے سنیما ہال لے کر کے جاتے تھے، ہاتھ پکڑ کر کے وہ ان بری جگہوں کے اوپر لے کر کے جاتے تھے، چلو چل کر کے وہ مجرا دیکھیں، چلو چل کر کے ناچ دیکھیں کسی کا۔ تو برا دوست جو ہے نا وہ کام کرتا ہے جو ایون شیطان بھی نہیں کرتا۔ تو اسی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ برے دوستوں سے بچنے کی ضرورت ہے، اور اپنی اولادوں کو برے دوستوں سے بچانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اولادوں کے برے دوست بن جاتے ہیں اسکول کے اندر، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، اور وہ برے دوست اسکولوں کے اندر نا پھر ان کو برائیوں کے اندر انوالو کرتے ہیں، ہمارے بیٹوں کو بھی انوالو کرتے ہیں اور ہماری بیٹیوں کو بھی انوالو کرتے ہیں جو ان کی بری دوستیں بن جاتی ہیں۔ ایون اگر ہم ان کو گرلز کالج میں بھی بھیج رہے ہوتے ہیں نا، یا گرلز اسکول میں بھیج رہے ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ جی گرلز کالج کے اندر تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن یہ جو بری دوستیں ان کی بن جاتی ہیں، تو پھر وہ کیا کرتی ہیں کہ پھر ان کو جو انہوں نے گھر سے گندی گندی فلمیں دیکھی ہوتی ہیں، گندی گندی باتیں سیکھی ہوتی ہیں، وہ آ کر کے پھر اپنی کلاس میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتی ہیں، اور پھر آگے بڑھ کے جب وہ دیکھتی ہیں نا کہ کوئی دوست ان کی ان باتوں میں دلچسپی لے رہی ہے، تو پھر وہ اس کو کیا کہتی ہیں، میرا ایک کزن ہے، میرا ایک کزن ہے، بہت اسمارٹ ہے، بہت عقل مند ہے، بہت جینیس ہے، بہت ایسا ہے، بہت ایسا ہے، بہت ویسا ہے، چلو میں کسی دن نا اپنے گھر کے اندر پارٹی کروں گی جس کے اندر میں سب کو انوائٹ کروں گی، اور اس دن نا میں تمہاری کسی طریقے سے اپنی کزن سے بھی ملاقات کروا دوں گی۔ پھر وہ پارٹی جو ہوتی ہے وہ لڑکیوں کی پارٹی ہوتی ہے، لیکن اس لڑکیوں کی پارٹی کے اندر پھر وہ آپس میں پھر ریلیشن شپس بن رہی ہوتی ہیں، اور والدین سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی بیٹی تو بہت اچھے دوستوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہی ہے، وہ تو ہم کسی گرلز کالج کے اندر بھیج رہے ہیں، اس کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ برے دوست جو ہوتے ہیں یہ برائی کے اندر انوالو کر کے چھوڑتے ہیں، یہ صرف وسوسہ نہیں ڈالتے، آئیڈیاز نہیں ڈالتے، یہ نیکسٹ اسٹیپ کے اوپر بھی لے کر کے جاتے ہیں انسان کو۔ آئی ریڈ سم ویئر دیٹ ایز حضرت علی تعالیٰ نے فرمایا کہ برے لوگوں سے نہیں ان کی برائی سے بچو، پلیز کریکٹ اف آئی ایم رانگ۔ جی برے لوگوں سے، یہ آپ کے الفاظ تو میں نے خیر پہلی دفعہ سنے، لیکن جو انڈر لائن کانسیپٹ ہے نا جو ہمارا دین ہمیں دیتا ہے، وہ یہ نہیں کہ برے دوستوں سے نہیں بچو بلکہ ان کی برائی سے بچو، یہ کانسیپٹ تو میں نے پہلی دفعہ سنا ہے، اور یہ مجھے بالکل سمجھ میں بھی نہیں آ رہی ہے بات، ٹھیک ہے۔ اصل میں جو الفاظ ہم نے سنے ہیں جو ہمارے سمجھ میں بھی آئے ہیں، وہ یہ ہیں کہ برے انسان سے نفرت نہ کرو، نفرت کی بات ہوتی ہے، برے انسان سے نفرت نہ کرو بلکہ اس کی برائی سے نفرت کرو، ٹھیک ہے۔ تو بچنے والی بات نہیں ہے، نفرت والی بات ہے اصل میں، ٹھیک ہے۔ تو انسان سے نفرت نہ کرو بلکہ انسان کے اندر جو برائی ہے اس سے نفرت کرو، اور یہ بات دلائل سے ثابت بھی ہے پکی، ٹھیک ہے۔ لیکن بچنے والا معاملہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، برے دوستوں سے بچنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ آپ ان کو، اگر آپ اتنے اسٹرانگ ہیں خود، اتنے پکا آپ کا ایمان ہے، اور اتنا پکی آپ کی نسبت ہے، کنیکشن ہے آپ کے نیکوں کے ساتھ، تب آپ کسی برے دوست کو دین کی طرف دعوت دے سکتے ہیں اور اس کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ خود کچے ہیں، आपका अपना ईमान कच्चा है, आप खुद जो है वो दीन के अंदर डामाडोल हैं, तो आप फिर बुरे दोस्तों को दीन की तरफ मायल नहीं कर सकते, ठीक है। बल्कि होगा क्या, क्योंकि वो बुराई के अंदर पक्के होते हैं और आप अच्छाई के अंदर कच्चे हैं, ठीक है। आप कच्चे हैं, वो पक्के हैं, तो फिर क्या होगा कि जब आप उनको दावत देने के लिए जाएंगे ना, तो आप उनको क्या खींचेंगे, वो आपको खींच लेंगे, ठीक है। तो इसका तरीका क्या है, इसका तरीका यह है कि पहले आप खुद पक्के बने, ठीक है, पहले अपने आप को पक्का करें, उसके बाद फिर दावत तबलीग का काम करें, ठीक है। उनके साथ आप बेशक तोड़ के ना रहें, उनके साथ नफरत ना करें, एक ऐसी रिलेशनशिप होनी चाहिए कि जो कि आपको यानी एक तरह से एक कनेक्शन जो है ना वो मिनिमल लेवल का चलता रहे, लेकिन इस दौरान आप अपने ऊपर मेहनत करें और अपने आप को दीन के अंदर फर्म बना लें। फर्म बनाने के बाद फिर आप जो काम करेंगे ना, तो फिर वो असर अंदाज भी होगा किसी के ऊपर। याकुम आगे, बैड फ्रेंड्स आर बैड बिकॉज ऑफ देयर बैड नफ्स, राइट जी। जो भी बुराई करता है ना, वो दरअसल अपने नफ्स की वजह से बुराई करता है। शैतान जो है ना, उसको आइडियाज देता है खाली बुराई, बुरे कामों के, ठीक है। तो इसी वजह से जो हमारे दीन के अंदर कॉन्सेप्ट है ना, तज़किया नफ्स का कॉन्सेप्ट है कि अपने नफ्स का तज़किया करो, उसको प्योरीफाई करो। जब तुम्हारा नफ्स प्योरीफाई हो जाएगा ना, तो फिर शैतान के वसवसे तुम्हारे ऊपर असरअंदाज नहीं हो सकेंगे, ठीक है। तो हमारा नफ्स क्योंकि इम्प्योर होता है, वो गंदा होता है, इस वजह से शैतान के वसवसे जो है वो हमारे ऊपर बड़ी इजीली इफेक्ट कर जाते हैं। तो तज़किया नफ्स जो करता है, तो फिर उसके ऊपर ऐसा मामला नहीं होता, बल्कि शैतान के वसवसे भी जो है ना, वो उसको आने बंद हो जाते हैं, क्योंकि वो कसरत जिक्र कर रहा होता है ना। ऊपर हमने पढ़ा है ना कि जो खन्नास आपके ऊपर हमला करता है, वो उस वक्त हमला करता है जब हमारा दिल अल्लाह की याद से गाफिल होता है। तो अगर हमारा दिल अल्लाह की याद से गाफिल नहीं होगा, तो शैतान अपने वसवसों के जरिए से हमला ही नहीं कर सकता। ऐसा शख्स जिसका के दिल अल्लाह की याद में हर वक्त मगन रहता है, ये वो शख्स होता है जिसके बारे में अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, कि ऐ शैतान, अल्लाह ताला शैतान को मुखातिब करते करके फरमाते हैं, इन्ना इबादी, बेशक मेरे बंदे, लैसा लका अलैहिम सुल्तान, तुम्हारा उनके ऊपर कोई जोर नहीं चल सकता। ये कौन इबादी होते हैं? ये वो इबादी होते हैं अल्लाह ताला के, अल्लाह के खास बंदे होते हैं, वरना तो हम सब अल्लाह के बंदे हैं, लेकिन यहां पर मुराद है अल्लाह के खास बंदे। कौन अल्लाह के खास बंदे? जो कि अल्लाह को किसी हाल में नहीं भूलते। वला के यस्कुरूना अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, कि वो अल्लाह ताला को खड़े भी याद करते हैं, अल्लाह ताला को बैठे भी याद करते हैं, और जब अपने अपने साइड्स के ऊपर, अपने जुनूब के ऊपर लेटे हुए होते हैं ना, लेटी हालत में भी अल्लाह ताला को याद करते हैं। उनका दिल किसी हाल में अल्लाह की याद से गाफिल नहीं होता। ये अल्लाह ताला के खास बंदे होते हैं, इनके ऊपर शयातीन के ये वसवसे असरअंदाज नहीं हो सकते। ये अल्लाह के औलिया होते हैं, ये होते हैं औलिया। शैतानी वसाविस से पनाह मांगने की बड़ी अहमियत। इब्ने कसीर रहमतुल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने इस सूरत में इंसान को इसकी तलकीन फरमाई है कि अल्लाह ताला की ये तीन सिफतें रब, मलिक, इलाह जिक्र करके इससे शैतानी वसाविस से पनाह मांगना चाहिए, यानी इंसानी वसाविस से पनाह मांगना चाहिए, क्योंकि हर इंसान के साथ एक करीन लगा हुआ है। करीन साथी, यानी जुड़ा हुआ एक साथी होता है। करीन कहते हैं वो जो कि आपके साथ रहता है, जो हर वक्त इस कोशिश में लगा रहता है कि इंसान को तबाह बर्बाद कर दे। अव्वल तो उसको गुनाहों की रगबत देता है और तरह तरह से उसको बहलाकर गुनाहों की तरफ ले जाता है। इसको कहते हैं शहवात के जरिए से बहकाना, ठीक है। गुनाहों की रगबत देना का मतलब क्या? शहवतों के जरिए से, शहवत जिसको के हमारी बेस डिजायर्स कहते हैं, लो डिजायर्स कहते हैं, इनके जरिए से बहकाता है। अगर इसमें कामयाब नहीं होता, तो इंसान जो ताआत और इबादत करता है, उसको खराब और जाया करने के लिए रिया व नमूद और गुरूर और तकब्बुर के वसवसे दिल में डालता है, ठीक है। क्या मतलब इसका? कि जो यानी जो बहुत ही बेदीन किस्म के लोग होते हैं ना, उनको शैतान शहवात के जरिए से बहकाता है, लेकिन अगर उनमें से कोई थोड़ा दीन की तरफ आना शुरू हो जाता है, दीनदार बन जाता है, ठीक है, शराब नोशी तर्क कर देता है, जिना को छोड़ देता है, टीवी फिल्में वीसीआर देखना बंद कर देता है, ठीक है, इस किस्म की चीजों को खत्म कर देता है, तो अब क्या होता है? अब शैतान उसको देख लेता है कि ये शहवाद के जरिए से मेरे काबू में नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन वो पीछा नहीं छोड़ता, फिर भी पीछा लगा रहता है। अब वो उसको शुभहात के जरिए से बहकाता है, ठीक है, तो उसके दिल के अंदर वसवसे डालता है, उसके दिल के अंदर अपने इबादात के बारे में ना शुभ पैदा करता है, कभी तो इबादत के बारे में मायूसी में डाल देता है कि तुम्हारी इबादतें कबूल नहीं होने वाली हैं, और कभी जो है वो दूसरे एंड के ऊपर लेके जाता है, दूसरे एक्सट्रीम पे, कि अपनी इबादतों के ऊपर उसको फरेश्ता कर देता है कि तुम्हारी इबादतें क्या जबरदस्त इबादतें हैं, कितने अच्छे अच्छे नेकी काम तुम कर रहे हो, तुम तो बड़े मकबूल बंदे बन गए हो अल्लाह ताला के। ठीक है, फिर वो ऐसा शख्स जो होता है ना वो गुरूर और तकब्बुर के अंदर मुब्तला हो जाता है, अपनी मोहब्बत में मुब्तला हो जाता है। ठीक है, या फिर ये कि वो दूसरों को दिखाने के लिए रिया की खातिर इबादतें करना शुरू कर देता है, कि वो शैतान जो है वो फिर नमाज पढ़ता है बंदा तो उसके दौरान ला करके उसके दिल में ये वसवसे डालता है कि देखो वो मस्जिद के अंदर जो दूसरे लोग हैं ना ये तुम्हें देख रहे हैं कि तुम कितनी अच्छी खुशी और खुजू के साथ नमाज पढ़ो। अब ये बंदा जो है वो अल्लाह को दिखाने की बजाय लोगों को दिखाने की खातिर नमाज पढ़ना शुरू हो जाता है, तो इसको कहते हैं रिया और नमूद की खातिर नेकी के काम करना। इसी तरह से इल्म वालों के दिलों में ये अकायद हक्कहू के मुताल्लिक शुभात पैदा करने की कोशिश करता है। जो लोग जरा इल्म वाले होते हैं, ठीक है, यहां पर इल्म वालों से मुराद सिर्फ दीनी उलूम वाले नहीं बल्कि जो लोग पढ़े लिखे होते हैं ना, जो ज्यादा किताबें पढ़ते हैं, ठीक है, किताबों पढ़ने की जिनको के शौक होता है या जिनके अंदर किताबों पढ़ने की एबिलिटी होती है, ठीक है, तो वो मुख्तलिफ किस्म की किताबें पढ़ते हैं। अब उनके अंदर सारी किताबें अच्छी किताबें नहीं होती या अच्छे लोगों की लिखी हुई किताबें नहीं होती, क्योंकि उनको किताब पढ़ने का शौक होता है ना, अब ये हर किस्म की किताबें पढ़ते हैं, ये बुरे लोगों की लिखी हुई किताबें भी पढ़ते हैं, ये अच्छे लोगों की लिखी हुई किताबें भी पढ़ते हैं, ये बुरे अकायद वालों की किताबें भी पढ़ना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ना इनका दिमाग जो होता है ना वो एक घनचक्कर बन जाता है। ठीक है, तो ऐसे लोग जो है ना ये होते तो इल्म वाले हैं क्योंकि उन्होंने खूब किताबें पढ़ी हुई होती हैं, लेकिन इनके दिलों में शैतान आकर के ना फिर जो सही अकायद होते हैं ना उनके बारे में शुभात डालना शुरू कर देता है। ठीक है, और अगर जरा ज्यादा दीनी किताबें पढ़ने वाले हो, जैसे कि माशाल्लाह आजकल के दौर के अंदर बुखारी शरीफ जो है वो खुद से पढ़ने का लोगों को शौक हो गया है, मुस्लिम शरीफ खुद से पढ़ते हैं, समझते हैं कि हमें दीन की समझ आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो तरीका ही नहीं है बुखारी शरीफ पढ़ने का। ठीक है, तो जो बुखारी शरीफ इस तरीके से पढ़ेगा ना फिर शैतान उस बुखारी शरीफ के जरिए से ही उसको गुमराह करता है। ये देखो बुखारी शरीफ के अंदर कैसी कैसी हदीसें लिखी हुई हैं, कैसी अजीब अजीब बातें लिखी हुई हैं, मुस्लिम शरीफ के अंदर कैसी अजीब अजीब बातें लिखी हुई हैं, सुनन अबी दाऊद के अंदर क्या अजीब अजीब बातें लिखी हुई हैं, और ये बातें एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं, कॉन्ट्रडिक्शन ला करके उसको दिखाता है, तो इस तरीके से उसको बदगुमान कर देता है बुखारी शरीफ के बारे में, मुस्लिम शरीफ के बारे में, हत्ता के इवेंचुअली उसको पूरे हदीस लिटरेचर के बारे में बदगुमान कर देता है कि ये किस किस्म की हदीस है, इसके अंदर किस किस्म की बातें लिखी हुई है। तो वो कहता है ये हदीस लिटरेचर पूरा का पूरा बेकार है, छोड़ दो इसको, खत्म कर दो, सिर्फ कुरान के ऊपर अमल करो, सिर्फ कुरान पढ़ो और सिर्फ समझो। और ऐसा बंदा जो होता है ना वो फिर आगे जाकर के शैतान उसको कुरान के बारे में भी बदगुमान कर देता है, इसलिए कि कॉन्ट्रडिक्शन जाहिरी तौर पर जो कॉन्ट्रडिक्शन है ना, असल में कॉन्ट्रडिक्शन तो कोई भी नहीं है, ना हदीस में ना कुरान में, लेकिन ये बनता क्योंकि अपने समझ के मुताबिक बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ पढ़ रहा होता है और अपने समझ के मुताबिक कुरान को समझने की कोशिश कर रहा होता है, तो इसकी समझ तो थोड़ी सी होती है, इसके पास तो इतना बैकग्राउंड नहीं होता। ठीक है, तो इसको जो है ना जो जाहिरी कॉन्ट्रडिक्शन होती है उनको शैतान जो है ना वो ऐसे यानी ऐसे बड़ा बना करके पेश करता है कि ये शख्स जो है वो कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो ये पहले हदीस का मुनकर बनता है, उसके बाद फिर आगे जाकर के ये शख्स इवन कुरान का भी मुनकर बन सकता है, इसलिए कि जाहिरी कॉन्ट्रडिक्शन इवन उसको कुरान के अंदर भी नजर आनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो शैतान जो है ना इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप इंसान को गुमराह करता है, एक साथ नहीं गुमराह करता बल्कि स्टेप बाय स्टेप लेकर के चलता है। इसका मकसद क्या है, इंसान के को ईमान से महरूम करना, ये इसका गोल ऑफ लाइफ है, ये इसका गोल ऑफ लाइफ है। ठीक है, तो छोटे मोटे गुनाहों के ऊपर ये इक्तफा नहीं करता कि मैंने छोटे गुनाहों में मुब्तला कर दिया। ठीक है, इसका गोल ऑफ लाइफ है इस बंदे को ईमान से महरूम करना। ठीक है, और ईमान से कैसे महरूम करेगा, जब वो उसको कुरान के बारे में बदगुमान कर देगा ना, अब ये बंदा काफिर हो गया। ठीक है, कुरान के बारे में बदगुमान हो गया, कुरान के बारे में शक व शुबे में के अंदर पड़ गया, हत्ता के हदीस का भी ऐसा स्टेटस होता है कि अगर कोई ऐसी मुतवातिर हदीस है उसके बारे में ये शक में पड़ गया ना, तो इसको करने से भी वो काफिर हो सकता है। मुतवातिर अहदीस, मुतवातिर अहदीस होती है उनका स्टेटस बहुत ज्यादा यानी बहुत हाई इसका स्टेटस होता है। तो शैतान इस तरीके से वसवसे डाल डाल करके ऐसे बंदे को जो कि दीन के रास्ते के ऊपर बज़ाहिर आ गया है और उसने दीनी किताबों का मुतालिया करना शुरू कर दिया है लेकिन अनगाइडेड मुतालिया कर रहा है। ठीक है, जैसे कि आजकल हम शेख गूगल के जरिए से दीन का इल्म हासिल करते हैं, राइट, तो शेख गूगल साहब तो फिर इसी तरीके से वो शैतान के हाथ में होते हैं और फिर वो हमारे ईमान के साथ खेलता है, और इस तरह हमारे बच्चों का भी यही मामला होता है। आज हमारे बच्चे जो है वो हम सबको इंटरनेट एक्सेस हुआ होता है, इंटरनेट के ऊपर जाकर के वो किसी एक कॉन्सेप्ट के ऊपर रिसर्च करना शुरू करते हैं ना, आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि इंटरनेट के ऊपर क्या क्या चीजें पड़ी हुई हैं। ठीक है, अगर आपका खुद वास्ता पड़ा हो तो आपको अंदाजा होगा कैसे कैसी दलाइल के जरिए से दीन की नफी की जाती है इंटरनेट के ऊपर, कैसे कैसे दलाइल के जरिए थे। तो इंटरनेट के ऊपर जाकर के ईमान गंवा देना इज एज सिंपल एज एनीथिंग एल्स, एज सिंपल एज एनीथिंग। ठीक है, तो लेकिन इसकी रीजन क्या बनती है? इसकी रीजन यही बनती है कि हम समझते हैं कि हम अल्लामा हैं, हम बहुत बड़े अल्लामा बन चुके हैं, हमें अंग्रेजी पढ़नी आ गई है या हमें उर्दू पढ़नी आ गई है, और हमें ज्यादा से ज्यादा किसी ने अरबी सीख लिया ना तो वो अपने आप को तो फिर अल्लामतुल अल्लामा पर समझना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो वो अनगाइडेड तरीके से इल्म हासिल कर रहा होता है, इस तरीके से वो बेसिकली शैतान के हाथों में खेल रहा होता है। तो आगे चलते हैं कि सहीहैन में, यानी सहीहैन से मुराद आपको बताया था सही बुखारी और सही मुस्लिम, इन दोनों किताबों में हजरत अनस रतान की हदीस है कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में मुतकिफ थे, एक रात में उम्मुल मोमिनीन हजरत सफिया रतान अनहा आपकी ज़ियारत के लिए मस्जिद में गई, वापसी के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ हुए, गली में दो अंसारी सहाबी सामने आ गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज देकर फरमाया ठहरो, मेरे साथ सफिया बिनते हुयई हैं, यानी मेरी बीवी है मेरे साथ, कोई दूसरी गैर औरत नहीं है मेरे साथ। उन दोनों अंसारी सहाबी ने बकमाल अदब अर्ज किया सुभान अल्लाह या रसूलुल्लाह, यानी कि क्या आपने हमारे बारे में ये ख्याल किया कि हम आपके बारे में कोई बदगुमानी करेंगे? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि बेशक हाँ, मैंने ऐसा गुमान किया क्योंकि शैतान इंसान के खून के साथ उसके रगो पै में असरअंदाज होता है। ठीक है, यानी शैतान अपने वसवसों के जरिए से ना उसके ऊपर ऐसे इफेक्ट करता है कि इवन वक्त के नबी के बारे में उसको बदगुमान कर सकता है। तो मुझे यह खतरा हुआ कि कहीं शैतान तुम्हारे दिलों में कोई वसवसा बदगुमानी का पैदा ना कर दे, इसलिए मैंने बतला दिया कि कोई गैर औरत मेरे साथ नहीं है बल्कि मेरी अपनी बीवी मेरे साथ है। ठीक है, ऊपर हमने एक पैराग्राफ मिस कर दिया था जिसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में कोई आदमी ऐसा नहीं जिस पर उसका करीन साथी शैतान मुसल्लत ना हो। सहाबा ने अर्ज किया कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपके साथ भी ये करीन है? फरमाया हाँ, मगर अल्लाह ताला ने उसके मुकाबले में मेरी इआनत फरमाई और उसको ऐसा कर दिया कि वो भी मुझे बजुस खैर के किसी बात को नहीं कहता। ठीक है, तो ये जो शैतान है ना, ये शायद किसी दूसरी हदीस में ये भी अल्फाज आए हैं कि मेरे शैतान को अल्लाह ने मुसलमान कर दिया है, अब वो मुझे बुराई की तरफ नहीं बुलाता बल्कि वो भी मेरे साथ खैर की बात करता है। लेकिन ये जो खासियत थी ये नबी अलैहिस्सलाम के साथ थी। ठीक है, तो आगे चलते हैं फायदा। फायदे का मतलब होता है कि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो फायदे की हेडिंग के अंदर लिख देते हैं। तो फरमाया कि जैसा कि खुद बुरे कामों से बचना इंसान के लिए जरूरी है, इसी तरह मुसलमानों को अपने बारे में बदगुमानी का मौका देना भी दुरुस्त नहीं है। ऐसे मौके से बचना चाहिए जिससे लोगों के दिलों में बदगुमानी पैदा होती है, और कोई ऐसा मौका आ जाए तो बात वाजह करके तोहमत के मौके को खत्म कर देना चाहिए। खुलासा यह है कि इस हदीस ने शैतानी वसवसे का बड़ा खतरनाक होना साबित किया है जिससे बचना आसान नहीं बजुस खुदा की पनाह के। इतनी बुखारी शरीफ और दूसरी बुक्स की सेल्फ स्टडी नहीं करनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए इसकी सेल्फ स्टडी। ये जो स्टडीज होती हैं ये बहुत ज्यादा डिटेल्ड स्टडीज होती हैं, और ये यानी ये उलमाए कराम की गाइडेंस के अंदर, जिस तरह आप मेडिकल साइंस की किताबें जो है ना वो बगैर डॉक्टर्स की उसके नहीं पढ़ सकते हैं। हालांकि आपको अंग्रेजी पढ़नी आती है और मेडिकल साइंस की किताबें अंग्रेजी में लिखी होती हैं, लेकिन इवन मेडिकल साइंस की किताबें जो है ना आप समझ नहीं सकते बगैर किसी डॉक्टर के सुपरविजन के। तो बुखारी शरीफ का भी तकरीबन यही मामला है, अगरचे के इसके अंदर तो खाली ये नहीं कि वो कॉम्प्लेक्स टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, इनमें बुखारी शरीफ और हदीस की दूसरी किताबों में कॉम्प्लेक्स टर्म्स का मसला इतना नहीं होता, बल्कि ज्यादा मसला ये होता है कि हदीस मुबारक जो नोट की गई है ना, तो ये किस कॉन्टेक्स्ट में नोट की गई है, कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट होती है। ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर एक काम फरमाया तो वो किसी खास कॉन्टेक्स्ट में उस तरीके से काम फरमाया, और किसी दूसरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर वही काम एक दूसरे अंदाज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अब बुखारी शरीफ मुस्लिम शरीफ के अंदर ये सारी की सारी चीजें रिकॉर्डेड है। ठीक है, तो एक शख्स जो कि अनगाइडेड इन चीजों को स्टडी कर रहा होता है ना, उसको समझ में नहीं आता कि भाई ये क्या डिफरेंस है इन दोनों के अंदर, क्यों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वक्त ऐसे काम किया दूसरे वक्त ऐसे काम किया, तो ये उसको कॉन्ट्रडिक्शन नजर आती है, लेकिन हकीकत में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होती है। ठीक है, तो ये हकीकत क्या होती है, ये फिर जिन्होंने तफसीली उलूम हासिल किए होते हैं, जिंदगियां लगाई होती हैं, उनको ये हकीकत पता होती है। کیونکہ انہوں نے سیکھا ہوتا ہے اپنے ٹیچر سے اس حقیقت کو. اسی وجہ سے جو ہمارے مدارس عربیہ ہوتے ہیں ان کے اندر پاکستان کے اندر ایٹ لیسٹ 8 سال کا عالم کورس ہے. انڈیا میں شاید کہیں 9 سال کا بھی عالم کورس ہوتا ہے, کہیں 8 سال کا ہوتا ہے, کہیں 10 سال کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو جو 8 سال کا اگر آپ اسٹینڈرڈ عالم کورس اٹھا کر کے دیکھیں نا, اس کے کریکولم کو دیکھیں, تو 8 سال کے اندر جو شروع کے 7 سال ہیں نا, ان 7 سالوں میں بخاری شریف نہیں پڑھائی جا رہی ہوتی ہے. ان 7 سالوں میں وہ آپ کو عربی زبان پڑھا رہے ہوتے ہیں اور اتنی تفصیل سے پڑھا رہے ہوتے ہیں کہ آج کل کے عرب بھی اس سے واقف نہیں ہے. آج کل کے عرب بھی عربی زبان کی اتنی گرامر سے واقف نہیں ہے جتنے ہمارے مدارس کے اندر عربی زبان ڈیٹیل ڈیپتھ کے اندر جا کے پڑھائی جاتی ہے. عربی کے یعنی اسرار و رموز تک پڑھائے جاتے ہیں, اتنے لغت بلاغا اور ایسی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں جو کہ عربوں کے وہم و گمان میں بھی آج کل نہیں. بہت کم لوگ اب عرب ورلڈ میں رہ گئے جن کو اس طرح کی چیزیں معلوم ہیں, اور ہمارے یہاں ہر بچہ جو عالم بن رہا ہوتا ہے, ہر بچہ وہ ساری کتابیں پڑھ رہا ہوتا ہے. پھر اس کے اندر منطق پڑھائی جاتی ہے, اس کے اندر فقہ پڑھائی جاتی ہے, اس کے اندر قرآن کی تفاسیر بھی پڑھائی جا رہی ہوتی ہیں, اور بہت ساری تفصیلات پڑھائی جاتی ہیں 7 سال تک. ساتویں سال میں جا کر کے حدیث کی ایک بڑی کتاب پڑھائی جاتی ہے جس کو مشکات شریف کہتے ہیں, لیکن یہ مشکات شریف بھی دوسرے درجے کی کتاب ہے حدیث کی. پھر جب 8واں سال شروع ہوتا ہے نا, 8ویں سال کے اندر حدیث کی 9 کتابیں پڑھائی جاتی ہیں, 9 کتابیں جن کے اندر صحائے ستہ بھی شامل ہیں اور ان کے علاوہ مزید 3 کتابیں بھی شامل ہیں, بخاری شریف, مسلم شریف, سنن ترمذی, سنن ابو داؤد, اور موطا امام احمد رحمۃ اللہ علیہ, موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, اور سنن ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ, رائٹ. تو اس طرح سے ٹوٹل 9 کتابیں بنتی ہیں. یہ 8ویں سال میں پڑھائی جاتی ہیں, اور اس 8ویں سال میں اتنی ڈیپتھ میں اس حدیث کو پڑھایا جاتا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے کتنی ڈیپتھ میں پڑھایا جاتا ہے. ایک ایک بات کلیئر ہو جاتی ہے اس لیول پہ جا کر کے. پھر تو اس کے اندر ریزنز ہیں, اس کے ایسے ہی خواہ مخواہ میں اس قسم کی ترتیب بنا دی گئی ہے. تو تنبیہ میں ہم نے تنبیہ پڑھ رہے تھے. اب یہاں جس وسوسے سے ڈرایا گیا ہے, اس سے مراد وہ خیال ہے جس میں انسان با اختیار خود مشغول ہو, اور غیر اختیاری وسوسہ و خیال جو دل میں آ گیا اور گزر گیا وہ کچھ مضر نہیں ہے, نہ اس پر کچھ گناہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر یہ بات بتا رہے ہیں کہ یہ جو وسوسے ہیں نا, یہ شیطان انسان کے دل میں ڈالتا رہتا ہے, اور ظاہر ہے ہر انسان تو نفس مطمئنہ کے لیول پہ نہیں پہنچتا, یا جو ہائیسٹ لیول ہوتا ہے نا جس پہ انسان حفاظت میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی, ان عبادی لیس لک علیہم سلطان والی جو اسٹیٹ ہوتی ہے, اس اسٹیٹ پہ ہر انسان تو نہیں پہنچ سکتا نا, بہت کم لوگ اس اسٹیٹ پہ پہنچتے ہیں. تو زیادہ تر لوگ اس اسٹیٹ سے نیچے ہی رہتے ہیں, یعنی زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ شیطان کے وسوسے سے ساری زندگی ڈیل کرتے ہی رہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کا کیا حل ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ بھائی وسوسہ تو شیطان ہمارے دل میں ڈالے گا, لیکن فقط وسوسے آ جانے سے نا گناہ نہیں لکھا جاتا ہمارے لیے. گناہ اس وقت لکھا جائے گا ہمارے نام اعمال میں جب ہم اس وسوسے کے اوپر عمل بھی کرنا شروع کر دیں, تب گناہ لکھا جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, ٹھیک ہے, کہ صرف گناہ کے آئیڈیا آ جانے سے گناہ نہیں لکھا جاتا. ٹھیک ہے, تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان وسوسوں کو جھٹکتے رہیں, ان سے فائٹ کرتے رہیں ہر وقت. ٹھیک ہے, اور اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے ذہن کو نیکی کے کاموں کے اندر مشغول کریں. ٹھیک ہے, جب نیکی کے کاموں میں زیادہ مشغول ہوگا نا ہمارا ذہن, تو آٹومیٹکلی وسوسوں کا راستہ جو ہے وہ بلاک ہو جائے گا کافی حد تک. کمپلیٹلی بلاک نہیں ہوتا, کمپلیٹلی بلاک تو صرف کثرت ذکر سے ہی ہوتا ہے, لیکن پھر بھی آپ کا ذہن جو ہے نا جب زیادہ مشغول ہوتا ہے اچھے کاموں کے اندر, تو پھر وسوسوں کے لیے جگہ ہی نہیں بچتی. رائٹ, اسی وجہ سے انگریزی زبان کے اندر ایک محاورہ بھی ہے کہ an empty mind is the devil's workshop. جس کا خالی ذہن ہوتا ہے نا وہ پھر شیطان کی ورک شاپ ہوتی ہے. رائٹ, تو خالی و ذہن نہیں رہنا چاہیے, اچھے کاموں میں دین کے علم کے اندر لگیں, دین کی اچھی محفلوں کے اندر اٹھیں بیٹھیں, دین کی تبلیغ کے اندر لگیں, علم حاصل کرنے میں اور دوسرے کاموں کے اندر لگیں, دوسروں کی مدد کرنے کے اندر لگیں, تاکہ اپنے ذہن کو خالی نہ چھوڑیں شیطان کے لیے. ٹھیک ہے, آگے فرمایا لطیفہ ایک, یعنی پھر ایک لطیف بات کہ سورہ فلق اور ناس کے تعوذات میں ایک فرق. یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. سورہ فلق میں تو اللہ تعالیٰ جس کی پناہ مانگی گئی ہے اس کی صرف ایک صفت پر اکتفا کیا گیا, یعنی رب الفلق, اور جن چیزوں سے پناہ مانگی گئی وہ بہت ساری ہیں, جن کو اولاً من شر ما خلق میں اجمالاً ذکر کیا, یعنی جو کچھ اللہ نے تخلیق کیا, ٹھیک ہے, سب کچھ ذکر کر دیا پہلی آیت میں. پھر ان میں سے خاص 3 آفات کو الگ بیان فرمایا, ٹھیک ہے. یعنی سورہ فلق میں اللہ تعالیٰ کی صرف ایک صفت بیان کی گئی بے رب یعنی رب الفلق, لیکن جن چیزوں سے پناہ مانگی گئی نا وہ چیزیں بہت زیادہ ہیں رائٹ. پہلے تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا ذکر کر دیا, پھر اس کے بعد اندھیری رات کا خصوصاً ذکر کیا, پھر اس کے بعد جادو والا کا ذکر کیا, پھر حاسد کا ذکر کیا. لیکن سورہ ناس کے اندر ڈفرنٹ معاملہ ہے. سورہ ناس میں کیا ہے کہ سورہ ناس میں جس چیز سے پناہ مانگی گئی ہے وہ تو صرف ایک ہی ہے یعنی وسواس, اور جس کی پناہ مانگی گئی ہے اس کی اس جگہ تین صفات بیان کر کے پناہ کی دعا کی گئی ہے, یعنی قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. اور کس سے پناہ, کس کے خلاف پناہ مانگ رہے ہیں؟ صرف ایک وسواس خناس کے خلاف رائٹ. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کا شر سب شرور اور آفات سے بڑھا ہوا ہے. اول تو اس لیے کہ اور آفات و مصائب کا اثر تو انسان کے جسم اور دنیاوی امور پر پڑتا ہے بخلاف شیطان کے کہ یہ انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کو اور بالخصوص آخرت کو تباہ کرنے کی فکر میں رہتا ہے, اس لیے اس کا ضرر اشد ہے یعنی زیادہ شدید ہے. دوسرے یہ کہ دنیا کی آفات کا تو کچھ نہ کچھ علاج مادی بھی, علاج مادی یعنی ایک مٹیریلسٹک علاج دنیاوی پرابلمز کا وہ انسان کے قبضے میں, ٹھیک ہے. آپ دوائیاں کر سکتے ہیں, آپ جو ہے وہ جو دم دیا ہوا پانی ہوتا ہے اس پانی کے ذریعے سے کچھ علاج کر سکتے ہیں, آپ تعویذات کے ذریعے سے کچھ علاج کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں تو آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. آپ ان اسباب کو, یہ ساری کی چار چیزیں کیا ہوتی ہیں, اسباب کے درجے میں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو ان اسباب کو آپ خود استعمال کر سکتے ہیں اور وہ کرتا رہتا ہے بخلاف شیطان کے کہ اس کے مقابلے کی کوئی مادی تدبیر انسان کے بس کی نہیں ہے. آپ کوئی مادی تدبیر نہیں کر سکتے شیطان کے مقابلے کے لیے, وہ تو انسان کو دیکھتا ہے, انسان اس کو نہیں دیکھتا. وہ انسان کے باطن میں غیر معلوم طریقے پر تصرف کرنے کی قدرت رکھتا ہے, یعنی آپ کے ذہن کے اندر کیسے کیسے آئیڈیاز ڈال دیتا ہے کہ آپ کی سوچ بدل جاتی ہے, آپ کی فکریں بدل جاتی ہیں. اس طرح سے وہ ہمارے اندر غیر معلوم طریقے سے تصرف کرتا ہے یعنی چینج کرتا ہے ہمارے اندر آ کر کے, اور ہم اس کو اس طرح سے روک بھی نہیں سکتے کہ یعنی کوئی فزیکل طریقے سے اس کو روک دیں. تو اس کا علاج صرف اللہ کا ذکر اور اس کی پناہ لینا ہے, ٹھیک ہے. تو پھر زیادہ بڑی پرابلم کیا ہوئی, شیطان والی پرابلم ہوئی نا, جادو ٹونے والی پرابلم زیادہ بڑی پرابلم تو نہیں ہوئی, حتیٰ کہ حسد کرنے والے کا حسد جو ہے یہ بھی زیادہ بڑی پرابلم نہیں ہوئی, ٹھیک ہے. لیکن ہمارا کیا معاملہ ہے, ہم الٹا سمجھتے ہیں, ہماری توجہ زیادہ جو ہے وہ فزیکل پرابلمس کی طرف جاتی ہے اور ہماری توجہ جو اسپرچل پرابلمز ہیں ان کی طرف جاتی نہیں ہے, ٹھیک ہے. یا اگر جاتی بھی ہے تو بہت تھوڑی جاتی ہے, ٹھیک ہے. حالانکہ اس حقیقت میں تو الٹا ہونا چاہیے معاملہ, ٹھیک ہے. تو شیطان نے نا پھر ہمارے ان غلطیوں کی وجہ سے نا پھر اس کو ہمارے اوپر ایک فری ہینڈ مل جاتا ہے, ٹھیک ہے. غلط سوچوں کی وجہ سے, ہماری غلط پرائیورٹی سیٹ کرنے کی وجہ سے فری ہینڈ مل جاتا ہے. تو پھر وہ نا کیا کرتا ہے کہ وہ ہمارے ذہن میں آ کر کے نا پھر ڈیفینیشنز کو بھی چینج کر دیتا ہے, ڈیفینیشنز کو, تعریفات کو, ٹھیک ہے. تو آج کی دنیا میں آج کل آپ یہ دیکھیں گے کہ خصوصاً انڈیا پاکستان کے اندر نا آپ کو یہ ٹرمینالوجی روحانی علاج, یہ روحانی علاج کی ٹرمینالوجی آپ کو جگہ جگہ لکھی ہوئی نظر آئے گی. آج کل تو سنا ہے کہ ٹی وی کے اوپر بھی خوب یہ روحانی علاج کیا کرتے ہیں لوگ رائٹ. لیکن یہ روحانی علاج کیا ہوتا ہے, یہ روحانی علاج ہوتا ہے تعویذوں کے ذریعے سے علاج, ٹھیک ہے, یا وظیفوں کے ذریعے سے علاج, ٹھیک ہے. اس کو روحانی علاج کہا جاتا ہے, لیکن اس سے کس چیز کا علاج کیا جا رہا ہوتا ہے, اس سے کس چیز کا علاج کیا جا رہا ہوتا ہے, اس سے جسمانی بیماریوں کا علاج کیا جا رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جادو ٹونے سے جو اثرات ہو جاتے ہیں ان کا علاج کیا جا رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. حالانکہ یہ جو ہے نا یہ جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں. روحانی علاج کی حقیقت کیا ہے, روحانی علاج کی حقیقت یہ ہے کہ جب انسان کی روح بیمار ہو جائے تو اس روح کی بیماری کو دور کرنے کے لیے جو چیزیں کرنی پڑتی ہیں وہ روحانی علاج کہلانا چاہیے تھا, ٹھیک ہے. روح کی بیماری کیا ہوتی ہے, گناہ, ٹھیک ہے. گناہ روح کی بیماری ہوتی ہے, کفر اور شرک روح کی بیماری ہوتی ہے, اور سب سے بڑی بیماری ہوتی ہے شرک رائٹ. لیکن جو بھی ہم گناہ کرتے ہیں یہ سارے گناہ جو ہوتے ہیں وہ روحانی بیماریاں ہوتی ہیں. کچھ ان میں سے فزیکلی نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں, جیسے جھوٹ بولتے ہیں تو جھوٹ نظر آتا ہے رائٹ, سنائی دیتا ہے مطلب جھوٹ. یا ہم کسی پر ظلم کرتے ہیں نا تو ظلم نظر آتا ہے ہمارا. لیکن بہت ساری روحانی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں, چھپی ہوئی روحانی بیماریاں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, جیسے کہ غصے کا ایک مرض ہوتا ہے انسان کے اندر, یہ اندر ہی اندر انسان کو پکاتا رہتا ہے, اسی کو کینا کہتے ہیں, چھپے ہوئے غصے کو. شہوت, اندر ہی اندر ہم ہر وقت جو ہے وہ گندے خیالات کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں, گندی باتوں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور تکبر, تکبر بھی جو ہے وہ ہمارے اندر ہی اندر روحانی بیماری کے طور پر ہمیں ختم کر رہا ہوتا ہے. حرص, حسد, لالچ, تو یہ ساری کی ساری روحانی بیماریاں ہوتی ہیں, ان کا علاج کرنا پڑتا ہے. جب تک ان کا علاج نہ کیا جائے نا, یہ دور نہیں ہوتی, لیکن ان کا علاج تعویذوں سے نہیں ہو سکتا, ان کا علاج دواؤں سے نہیں ہو سکتا, پینیڈول کی گولی سے ان کا علاج نہیں ہو سکتا, ان کا علاج وظیفوں سے بھی نہیں ہو سکتا. ان کا علاج کرنے کا ایک الگ ہی طریقہ ہے, ٹھیک ہے. اور وہ کیا طریقہ ہوتا ہے, وہ طریقہ پورا کا پورا ایک علاج کا سسٹم ہے, وہ ایک سسٹم آف میڈیکل کیور ہے, ٹھیک ہے. اس کو روحانی علاج کہتے ہیں. کیا ہے وہ, اس کے اندر جو دوائی ہوتی ہے نا, دوائی, وہ دوائی ہوتی ہے اللہ کا ذکر, ٹھیک ہے. اس دوائی کو پرسکرائب کرنے کے لیے ایک ڈاکٹر ہوتا ہے, ایک ڈاکٹر ہوتا ہے جو اس دوائی کو پرسکرائب کرتا ہے آپ کو, اور وہ ڈاکٹر کہلاتا ہے شیخ. شیخ جو ہے نا وہ ڈاکٹر ہوتا ہے, جس کو جو روحانی ڈاکٹر ہوتا ہے, وہ ذکر اللہ پرسکرائب کرتا ہے, یا آپ کو ذکر اللہ کی دوائی کو یوز کرنے کے اندر آپ کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے روحانی ڈاکٹر, ٹھیک ہے. اس کو شیخ کہتے ہیں. اور اس کا ایک طریقہ علاج بھی کیا ہوتا ہے, کہ اس کے اندر بھی آپ کو جس طرح اپنے جسم کی علاج کے لیے آپ کو کبھی ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ ہونا پڑتا ہے, کیونکہ آپ اتنے زیادہ بیمار ہو چکے ہوتے ہیں کہ آپ کا علاج اب آپ کے گھر میں نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. گھر کے اندر آپ کا بھی علاج نہیں ہو سکے گا, بلکہ الٹا آپ کی بیماری جو ہے وہ گھر کے دوسرے افراد کو لگ سکتی ہے, تو اس وجہ سے آپ کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا پڑ جاتا ہے. اسی طریقے سے روحانی بیماریاں اگر حد سے زیادہ بڑھ جائے نا, تو ان کا علاج عمومی طور پر گھر میں نہیں ہو سکتا, پھر اس کے لیے انسان کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. یہ ہاسپٹل جو ہوتے ہیں, یہ دینی ٹرمینالوجیز کے اندر یہ مسجد کہلاتی ہیں, یا یہ دوسرا لفظ ان کے لیے استعمال ہوتا ہے خانقاہیں. یہ خانقاہیں کیا ہوتی ہیں, یہ روحانی ہاسپٹلز ہوتے ہیں جن کے اندر آپ کو کوارنٹین کر کے رکھا جاتا ہے, اور آپ کے ایک ایک چیز کو واش کیا جاتا ہے, آپ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں, آپ کو جو ہے وہ دوائیں مختلف طریقوں سے ایڈمنسٹر کی جا رہی ہوتی ہیں. اس طریقے سے جا کر کے آپ کی بڑی روحانی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے. تو یہ ایک پورا سسٹم آف علاج ہے. یہ کہاں سے شروع ہوا, یہ مسجد نبوی سے شروع ہوا. مسجد نبوی واز دا فرسٹ مدرسہ اینڈ دا فرسٹ خانقاہ ان اسلام. پہلے طبیب کون تھے اسلام کے, وہ پہلے طبیب جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, وہی پہلے شیخ تھے, وہی پہلے مزکی تھے, انسانوں والا جو مزکی ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد کیا ہے, یتلو علیہم آیاتہ, کہ ان کے اوپر اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کے تلاوت کریں, ویزکیہم, اور ان کا تزکیہ کریں. یہ تزکیہ یہی روحانی علاج ہے. اور شیطان نے آ کے کیا اس کی تعریف بنا دی, کہ جسمانی بیماریوں کا علاج اور جادو ٹونے کا علاج, جو کہ پڑھ پڑھ کے پھونک پھونک کر کے علاج کیا جاتا ہے نا, اس کو روحانی علاج کہلانا شروع کر دیا. لیکن وہ تو جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں, وہ تو فزیکل پرابلمز ہوتی ہیں, ان کے علاج کو ہم روحانی علاج کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہم کیا کنفیوز ہو گئے کہ اگر ان کا علاج جو ہے نا وہ قرآنی آیات کو پڑھ کر کے پھونکنے سے کیا جا رہا ہے نا, تو چونکہ وہ قرآنی آیات کو پڑھ کے پھونکا جا رہا ہے, اس وجہ سے ہم اس کو روحانی علاج کرنا شروع ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ خالی روحانی علاج نہیں ہوتا کہ یہ خالی قرآن کی آیت پڑھ کے اگر پھونک دیں گے نا تو وہ روحانی علاج بن جائے گا. بھائی روح کا تو علاج نہیں ہو رہا اس کے اندر, ٹھیک ہے. کین ذکر بی ڈن آن آور اون وداؤٹ دا شیخ, یہ ایک تفصیلی ٹاپک ہے. یہ اس کی مثال بس آسانی سے یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ کو کچھ ایکسپوجر رہا ہو امریکہ یورپ وغیرہ کے اندر جو میڈیکل سسٹمز ہوتے ہیں, امریکہ یورپ کے اندر جو فارمیسیز ہوتی ہیں نا, فارمیسیز, ٹھیک ہے, اور فارمیسیز کے اندر دو طرح کی میڈیسنز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. ایک میڈیسن کہلاتی ہے اوور دا شیلف میڈیسن یا اوور دا کاؤنٹر میڈیسن کہلاتی ہے, اور دوسری میڈیسن کہلاتی ہے پرسکرپشن میڈیسن. ان دونوں میڈیسن میں کیا فرق ہوتا ہے, یہ فرق ہوتا ہے کہ جو چھوٹے موٹے نزلہ زکام والے مرض ہوتے ہیں نا, تو ان کے لیے جو میڈیسن ہوتی ہے نا وہ اوور دا کاؤنٹر اویلیبل ہوتی ہے. آپ جاتے ہیں, آپ فارمیسسٹ سے کہتے ہیں کہ تم مجھے میرے سر درد کے لیے میڈیسن دے دو, تو وہ اوور دا کاؤنٹر میڈیسن آپ کو دے دیتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کا مرض زیادہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کو کوئی ایکسٹریم قسم کی پرابلم ہوتی ہے, تو اب آپ فارمیسسٹ سے جا کر کے اس کی دوا نہیں لے سکتے. ہمارے ملکوں کی طرح وہاں پہ معاملہ نہیں ہوتا ہے, بیکاز وہاں پہ جو میڈیکل سسٹم ہے نا وہ پراپر طریقے سے اسٹیبلش ہوا ہوا ہے. ठीक है, तो वहां पे ये जो मेडिसिन होती है ना, बड़ी बीमारियों वाली मेडिसिन, ये आप ओवर द काउंटर नहीं खरीद सकते। आपको जरूरी है कि आप किसी डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर आपको अच्छी तरीके से चेकआउट करेगा, आपके टेस्ट करवाएगा, आपको समझेगा, फिर उसके बाद वो आपके लिए एक प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा। वो प्रिस्क्रिप्शन लेकर के आपको जरूरी है कि फार्मासिस्ट के पास जाए, तब आपको प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन मिलेगी। तो प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन ये आप खुद से नहीं खरीद सकते, खुद से उसको अपने आप को एडमिनिस्टर नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि बीमारी बढ़ी हुई है आपकी, आप एक सीवियर बीमारी का शिकार है। ठीक है, तो ये जो जिक्र होता है ना अल्लाह ताला का, जिससे कि हमारी रूहानी बीमारियां दूर होती हैं, ये असल में प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन की तरह होता है। क्यों? इसलिए कि जो रूहानी बीमारियों के अंदर इंसान फंस जाता है ना बुरी तरीके से, ये बहुत क्रिटिकल स्टेट होती है इंसान की। ठीक है, जो जिसका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, ठीक है, उसका गुस्सा हर एक पे निकलना शुरू हो जाए, क्या अपना क्या पराया। अब ये कोई मामूली बीमारी नहीं है गुस्से की बीमारी, ये अब एक एक्सट्रीम क्रिटिकल स्टेट हो गई है। इसके लिए आप सेल्फ प्रिस्क्राइब मेडिसिन से इस गुस्से का इलाज नहीं कर सकते, यू नीड अ डॉक्टर फॉर इट, यू नीड अ प्रिस्क्रिप्शन फॉर इट। ठीक है, तो इसी वजह से ये वाला जो जिक्र होता है ना, जिससे कि आपके रूहानी बीमारियों का इलाज होता है, इसके लिए शेख की यानी रूहानी डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन से ये बड़ी बड़ी बीमारियां नहीं जाती। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कलमे का जिक्र जो है वो शेख से पूछे बगैर नहीं कर सकते। नहीं, कलमा इज अनदर थिंग, कलमा, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं, लेकिन इनके पढ़ने से हमें सवाब मिल रहा होता है, इनसे हमारी रूहानी बीमारियां नहीं जारी होती हैं। जब हम इनको अपने तौर पर पढ़ रहे होते हैं, इनसे सवाब मिल रहा होता है। जो सहाबा कराम को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि कलमे की तुम पढ़ा करो और तुम ये पढ़ा करो और वो पढ़ा करो, ठीक है, तो सहाबा कराम को जो फरमाया, तो सहाबा कराम को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टॉनिक्स दे रहे थे, टॉनिक्स, विटामिंस, राइट? क्यों? इसलिए कि सहाबा कराम वर ऑलरेडी एडमिटेड इन द हॉस्पिटल ऑफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज देयर एज अ शेख, वो शेख थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के, तो सहाबा कराम को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑलरेडी ट्रीट कर रहे थे। वो यज़क्की हिम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के मकासद में से है वो यज़क्की हिम। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे होते थे कि तुम ये पढ़ लिया करो, तुम वो पढ़ लिया करो, तुम ये पढ़ लिया करो, तो वो शेख ही तो थे जो कि ये मेडिसिन एडमिनिस्टर कर रहा होता था। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ फरमाया वो सब कुछ हदीस की किताबों के अंदर नोट कर दिया गया, सब कुछ नोट हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम उन हदीस की किताबों को शेल्फ से उठाते हैं या इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं और उनको पढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब उसके अंदर जो लिखा हुआ है हम समझते हैं कि हमें उसको कर लेना चाहिए, हालांकि हम उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं देखते कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर ये काम करने के लिए कहा था तो किस कॉन्टेक्स्ट में कहा था और किसको कहा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मरीजों को यह बात कह रहे थे, अपने स्टूडेंट्स को यह बात कह रहे थे, लेकिन हम तो उसको बगैर किसी टीचर के पढ़ रहे होते हैं ना, हम तो बगैर किसी शेख के इन चीजों को पढ़ रहे होते हैं और हम समझते हैं कि हमारे ऊपर भी इनका इफेक्ट वही होगा जो कि सहाबा के ऊपर हुआ था, हालांकि हम उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं होते, हम उस सिस्टम का हिस्सा नहीं होते। ठीक है, तो इस वजह से ना हम पढ़ पढ़ करके सुन हो जाते हैं और हमारे ऊपर कोई असर नहीं हो रहा होता, बल्कि उल्टा जो है ना वो हम शैतान के हाथों में कभी फुटबॉल ही बन जाते हैं इस तरह से। तो ये हमारे दीन का सिस्टम ही नहीं है, ये दीन इस तरह से आया ही नहीं था। हमने आज के दौर में चूंकि समझ लिया है कि हमने कंप्यूटर साइंस की एजुकेशन हासिल कर ली है और हम डॉक्टर बन गए हैं, हम इंजीनियर बन गए ना, इसका मतलब ये कि हम दीन भी ऐसे ही हासिल कर लेंगे जैसे कि हम, हालांकि हमने कंप्यूटर साइंस भी ऐसे हासिल नहीं करी है, कंप्यूटर साइंस भी हमने कॉलेज में जाकर के टीचर के साथ बैठ करके पढ़ के हासिल करी है, लेकिन दीन को हम समझते हैं कि दीन तो बस मुफ्ते की चीज है, मुफ्त की चीज है, राइट? उसके लिए तो ना हमें किसी इंस्टीट्यूशन में जाने की जरूरत है, ना हमें किसी टीचर की जरूरत है, ना हमें गाइडेंस की जरूरत है, यानी गोया के जिसको कहते हैं ना गरीब की जोरो, उसकी इज्जत, यानी हरे के हाथ पे उसकी इज्जत होती है, जिसका चाहे उसके साथ जो मामला करता फिरे। दीन भी हमारे लिए ऐसे ही बन गया है, ठीक है, कोई पूछने वाला नहीं है कि जी दीन का ज्ञान कैसे हासिल करना चाहिए। तो ये सब का सब जो है वो शैतान का एक खेल है जो हमारे साथ चल रहा है, हमें चाहिए कि हम इस खेल को समझने की कोशिश करें और फिर इसका सद्भाव करें और प्रॉपर तरीके से, जैसे कि दीन सुन्नत तरीके से आया था, हम उस सुन्नत तरीके से दीन को समझें और फिर उसके ऊपर अमल करें। तो खैर ये तफसीलात तो काफी इसके अंदर और भी चल जाएंगे, दो पेज हमारे अभी भी रहते हैं लेकिन टाइम हमारे पास इतना नहीं है, तो ये आज जो है ना आपको पूरी ये तफसीलात अभी नहीं पढ़ाएगा, कुछ चीजें आपके लिए आपके मुताले के लिए भी छोड़ते हैं। अगले पेज के ऊपर 854 पेज के ऊपर बहुत जबरदस्त इन्होंने बातें लिखी हैं, इंसान के दो दुश्मन, इंसान और शैतान, और दोनों दुश्मनों का अलग अलग इलाज। ठीक है, इसके अंदर यानी ये एक सेल्फ स्टडी वाली चीज भी आप कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसको अगर हम मौका मिला तो पढ़ लेंगे। لیکن یہ آپ لوگ خود بھی مطالعہ کر کے آئیے گا. اس کا لب لباب یہ ہے کہ جو دو دشمن ہے نا, یہ دو دشمن یہ بائی نیچر بہت ڈفرنٹ دشمن ہیں. ان کے ساتھ یعنی ڈیل کرنے کا طریقہ بھی ڈفرنٹ ہے. ٹھیک ہے, تو جو انسان دشمن ہوتے ہیں نا, ان کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے ہمیں سکھایا گیا کہ سب سے پہلے آپ ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں, حسن اخلاق سے پیش آئیں, اور ان کے ساتھ مدارت والا معاملہ کریں, خیر مدارت والا جو معاملہ ہوتا ہے اچھی طریقے سے. اور اگر وہ آپ کے ساتھ کوئی برائی کریں تو آپ اس کا انتقام مت لیں, آپ صبر والا معاملہ کریں. ٹھیک ہے, اور نیکی کے ساتھ ان کو رام کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے, البتہ تو ہوگا کیا کہ اکثر جو انسان ہوتے ہیں نا, جو آپ کے ساتھ دشمنی پہ اترے ہوئے ہوتے ہیں, اگر آپ ان کے ساتھ ایسا اچھا معاملہ کریں گے تو ان کا دل آپ کی طرف سے نرم پڑ جائے گا. ادفع باللتی یا احسن, کہ برائی کو اچھے طریقے سے تم ریٹرن کرو. فاذا الذی بینک و بینہ عداوۃ, پس جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی تھی وہ ایسا بن جائے گا کانہ ولی حمیم, جیسا کہ تو کوئی تمہارا وارم فرینڈ ہو, بہت قریبی دوست ہو. رائٹ, یہ قرآن کی آیت یہیں پہ لکھی ہوئی ہے, ادفع باللتی ہی احسن. رائٹ, تو ایسے کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ اکثر انسان جو ہے نا وہ اپنی دشمنی ترک کر دیتے ہیں اور آپ کے بہت اچھے دوست بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن کچھ لوگ جو ہوتے ہیں ان کے اندر شر جو ہے نا بہت زیادہ ہوتا ہے, تو وہ اچھائی کا بدلہ اچھائی سے پھر نہیں دیتے, وہ پھر آپ کی دشمنی کو نہیں چھوڑتے. ٹھیک ہے, تو پھر ایسے لوگوں کے ساتھ ذرا سختی کے ساتھ ڈیل کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ حسن اخلاق والا تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا نا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کا معاملہ کیا, ان میں سے بہت سارے مسلمان ہو گئے, آپ کے تابع بن گئے, لیکن بہت سارے لوگ ساری زندگی آپ کے دشمن رہے. پھر ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم پر پھر دوسرا والا معاملہ کیا, فزیکل فورس والا معاملہ. ٹھیک ہے, اللہ کے حکم پر کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے نہیں فیصلے کرتے تھے کہ آپ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے, اللہ کیوں کے حکم کے اوپر یہ کام کرتے تھے. اسی طرح ہم بھی جو ہے نا وہ سیلف پرسکرائب طریقے سے لوگوں کے ساتھ دشمنیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں, ان کے ساتھ جو ہے وہ بدلو چکانا شروع کر دیتے ہیں, یہ ہماری بھول ہوتی ہے. ہمیں چاہیے کہ اپنے بڑوں سے مشورہ کر کے عمل کیا کریں کاموں کے اندر. ٹھیک ہے, تو انسان دشمن کے ساتھ اس طریقے سے پیش آنے کی تعلیم دی گئی ہے ہمیں, لیکن شیطان دشمن کے ساتھ آپ ایسے نہیں کر سکتے. شیطان دشمن کے ساتھ آپ حسن اخلاق سے پیش نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے, وہ ایسی بری چیز ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ حسن اخلاق کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. تو اس کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی ہوتی ہے اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کے ساتھ یعنی ترک انتقام اور صبر والا معاملہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو یہ فرق ہے انسان دشمن میں اور شیطان دشمن میں. اچھا, اگلے پیج کے اوپر, پیج 855 جو کہ آخری سیکنڈ لاسٹ پیج ہے, خیر آخری پیج ہے تقریباً, اس میں فرمایا کہ انسان اور شیطانی دشمن کے مقابلے میں انجام کے اعتبار سے بھی بڑا فرق ہے. ٹھیک ہے, یعنی دشمن کے ساتھ جب آپ ڈیل کرتے ہیں نا تو اس کا انجام یہ بھی ڈفرنٹ ہے انسانوں اور شیطانوں کے مقابلے میں. ٹھیک ہے, انسان دشمن کے ساتھ جب آپ ڈیل کرتے ہیں تو اس کا یعنی پہلے تو آپ اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں, تو اس کے نتیجے میں بہت سارے لوگ آپ کے دوست بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن بہت سارے لوگ آپ کے دوست نہیں بھی بنتے, تو پھر ان کے ساتھ پھر آپ کو لڑائی لڑنی پڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, تو لڑائی لڑنے کے ریزلٹ میں کیا ہو سکتا ہے, یا تو آپ ان پر غالب آ جائیں گے. ٹھیک ہے, یا وہ آپ پر غالب آ جائیں گے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ ان پر غالب آ گئے تو آپ کو فتح ہو گئی, لیکن اگر وہ آپ پر غالب آ گئے تو آپ کو شکست ہو گئی. ٹھیک ہے, لیکن اس شکست کے اندر بھی ہماری کامیابی ہے. ٹھیک ہے, بیکاز شکست کے اندر کیا ہوتا ہے کہ عمومی طور پر نا وہ آپ کو قتل کر دیتے ہیں, تو قتل کرنے کے اوپر آپ کیا ہوتے ہیں, آپ شہید کہلاتے ہیں, اور شہید ہونا تو بہت بڑی یعنی درجہ ہے. تو شیطان یعنی سوری انسان دشمن کے مقابلے میں اگر آپ ہار بھی جائیں نا تو اس میں بھی آپ کی جیت ہے, لیکن شیطان دشمن کے مقابلے میں ہار از ناٹ این آپشن, ہارنا از ناٹ این آپشن. اگر آپ شیطان دشمن کے مقابلے میں ہار گئے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے آپ کو گناہ میں مبتلا کر دیا, اس نے آپ کو کفر میں مبتلا کر دیا. یہ ہارنا یہ کمپلیٹ ہار جانا ہے, یہ ہمیشہ کی ہار ہے. ٹھیک ہے, تو شیطان دشمن کے مقابلے میں ہارنا از ناٹ این آپشن فار اس. ٹھیک ہے, یہ بات انہوں نے اس آخری پیراگراف یعنی اس آخری پیج کے اوپر بیان فرمائی ہے. اب اس کے بعد جو آخری پیراگراف ہے نا وہ بس ہم مکمل کر لیتے ہیں تاکہ یہ سورت مکمل ہو جائے. فرماتے ہیں جو لاسٹ سیکنڈ لاسٹ ہیڈنگ ہے, قید شیطانی ضعیف ہے. یہ جو شیطان کا قید کہتے ہیں ٹرکس کو, تدبیروں کو, تدبیر کو اور ٹرکس کو, رائٹ. تو یہ شیطان کی جو ٹرکس ہے نا, یہ ہے تو بڑی خطرناک اس طریقے سے کہ بھائی یہ ہر وقت ہمارے اوپر کرتا رہتا ہے اور یہ ایسے چھپے انداز میں کرتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا, ٹھیک ہے. لیکن اس کی وجہ سے نا ہم مایوس نہ ہو جائیں کہ بھائی اتنا معاملہ خراب ہے, ہم تو اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے, وہ ہمیں دیکھتا ہے اور ہم تو اس کو فزیکل فورس سے روک بھی نہیں سکتے, تو ہم مایوسی کا شکار نہ ہو جائیں, ٹھیک ہے. تو اس کا جواب دیا کہ فرمایا کہ کسی کو یہ خیال نہ ہونا چاہیے کہ شیطان کی طاقت بڑی ہے, اس کا مقابلہ مشکل ہے. اسی خیال کو دفع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا, کہ شیطان کا جو کی جو تدبیر ہے نا یہ تو بہت ضعیف ہے, ٹھیک ہے. سورہ نحل میں جہاں قرآن پڑھنے کے وقت استعاذہ کا حکم دیا گیا, اس کے ساتھ یہ فرما دیا کہ ایمان والوں اور اللہ پر بھروسہ رکھنے والوں پر, یعنی اللہ کی پناہ لینے والوں پر شیطان کا کوئی تسلط نہیں ہوتا. ارشاد فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, کہ جب تم قرآن کی تلاوت کرنے لگو تو اللہ تعالی سے پناہ مانگو شیطان مردود کے خلاف. اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ, کہ اس کا کوئی زور نہیں چلتا, اس کے اندر کوئی زور نہیں ہے. کن کے اوپر زور نہیں ہے, ٹھیک ہے. عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, ان لوگوں کے اوپر جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے رب کے اوپر توکل کیا. انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین هم بہ مشرکون, تو اس کا جو زور ہے نا وہ تو ان لوگوں کے اوپر چلتا ہے جو کہ پیٹ پھیر دیتے ہیں, اور ان لوگوں کے اوپر جو کہ شرک کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب جو ہے نا وہ بظاہر تو بڑا کلیئر ہے, اور ہم لوگ بڑے خوش ہو رہے ہوں گے کہ ہم تو اللہ پہ توکل کرتے ہیں اور ہمارے اوپر تو شیطان کا زور چل نہیں سکتا, ٹھیک ہے. لیکن ایسا ہے نہیں, ٹھیک ہے نا. ہر چیز کی ایکسپلینیشن ہوتی ہے, ہر چیز کی تفسیر ہوتی ہے, خالی ایک آیت پڑھ جانے سے نا آپ کو پورا دین سمجھ میں نہیں آ جاتا, ٹھیک ہے. تو اس کی دلیل یہی ہے کہ ہم بظاہر تو مسلمان ہیں اور اللہ کے اوپر ہم ایمان بھی لاتے ہیں, اور ہم جو ہے وہ اپنے سمجھ کے مطابق اللہ پر توکل بھی کرتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ ہم جھوٹ بھی بول رہے ہوتے ہیں, ہم غیبتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں, ہم گناہ بھی کر رہے ہوتے ہیں, ہم بد نظری بھی کر رہے ہوتے ہیں, ہم غصہ بھی آؤٹ آف کنٹرول اس کا بھی شکار ہوتے ہیں, ہم تکبر کا بھی شکار ہوتے ہیں, ہم پتہ نہیں کیا کیا گناہ کر رہے ہوتے ہیں. تو بھائی اگر اللہ کے اوپر ہمارا ایمان واقعی ہے اور اگر اللہ کے اوپر ہمارا توکل ہے, تو پھر ہم اتنے سارے گناہوں میں کیوں انوالو ہو رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ اسی وجہ سے انوالو ہو رہے ہوتے ہیں نا کہ ہمارا ایمان کمزور ہے اور ہمارا توکل جو ہے نا یہ ابھی ہے نہیں اصل میں. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا توکل ہے, ہم اس دھوکے میں مبتلا ہے کہ ہم اللہ پر توکل کرنے والے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے نا اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. یہ خامخواہ ایک انٹلیکچوئل انڈرسٹینڈنگ کے ذریعے سے آپ کو توکل حاصل نہیں ہو جاتا, اس کے لیے بہت جتن کرنے پڑتے ہیں, محنتیں کرنی پڑتی ہیں, قربانیاں دینی پڑتی ہیں, ایک نظام کا حصہ بن کر کے اپنا علاج کروانا پڑتا ہے, تب کہیں جا کر کے کامل ایمان حاصل ہوتا ہے. ورنہ نفس امارہ جو ہے وہ ہمارے اندر بھی موجود ہے, اور ہمارے اراؤنڈ بھی برے برے دوست بھی موجود ہیں, برا ماحول بھی موجود ہے جو کہ ہمیں گناہ کی طرف دھکیل رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے یہ بظاہر ان الفاظ کو پڑھ کے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بس اللہ اور ہم اور بس میں اور اللہ اور بس کام مکمل ہو گیا, میں نے اللہ کے اوپر ایمان لے آیا, میں نے اللہ پہ توکل کر لیا, اب بس مجھے اور کسی کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن ایسا نہیں ہوتا بھائی. اگر ایسا ہوتا نا تو نبی کی بھی ضرورت نہیں تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اللہ تعالیٰ ہر بندے کا اللہ ہے, اور ہر بندہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ڈائریکٹلی توکل کر سکتا ہے, تو نبی کی کیا ضرورت تھی. نبی جو ہے وہ سبب کے طور پہ اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اسباب والا نظام چلایا ہے. اگر ہمیں کوئی چیز کرنی ہے نا اس دنیا کے اندر, اس کے لیے اس کے جو ریکوائرڈ اسباب ہوتے ہیں ان کو اختیار بھی کرنا پڑتا ہے. خالی انٹلیکچولی کوئی بات سوچ لینے سے وہ بات نہیں ہو جاتی, رائٹ. تو جس طرح سے ہم باقی کاموں کے لیے اسباب اختیار کرتے ہیں نا, اسی طریقے سے شیطان کے خلاف بچنے کے لیے بھی اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں پھر بہت ساری قرآن کی آیات اور بہت ساری احادیث جو ہیں وہ دلیل کے طور پر ہیں, جن میں سے کہ صرف ایک یہ عاجز آپ کے سامنے اس وقت پیش کر دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر, جیسے سنن ابو داؤد کے اندر نقل ہے, اس میں فرمایا کہ ما من ثلاثۃ فی قریۃ ولا بدو, کہ کوئی بھی تین ایسے لوگ جو کہ کسی قریا کے اندر ہو, یا کسی یعنی کسی بستی کے اندر ہو, یا کسی گاؤں دیہات کے اندر ہو, لا تقام فیہم الصلاۃ کہ وہ قائم کرے اس کے اندر نماز کو, الا قد قد استحوذ من الشیطان, استحوذ علیہم الشیطان, کہ ان کے اوپر جو ہے وہ شیطان غالب آ جائے گا, تو ان کو چاہیے کہ وہ, ایک منٹ, یہ حدیث غالباً پوری میں نقل نہیں کر پایا ہوں, لیکن تین لوگ جہاں بھی ہونا, جہاں پر کہ وہ پھر اپنی صلات قائم کریں, تو ان کو چاہیے کہ ایک امام کو یعنی بنا لیں اس کے اندر. اچھا, اس حدیث ہی کے اگلے الفاظ اصل میں مکمل موجود ہیں میرے پاس, ورنہ آپ کو بعد میں کوٹ کر دوں گا پوری حدیث انشاءاللہ. فرمایا کہ فعلیکم بالجماعہ, تمہارے اوپر ضروری ہے کہ تم جماعت کو پکڑو. فعلیکم بالجماعہ, تم جماعت کو لازم پکڑو. آگے فرمایا فانما یاکل الذئب من الغنم القاسیہ, کہ سوائے اس کے نہیں کہ جو بکری ریور سے الگ ہو جاتی ہے اس کو بھیڑیا کھا جاتا ہے. جو بھی بکری ریور سے الگ ہو جاتی ہے اس کو بھیڑیا کھا جاتا ہے. تو اس حدیث کے اندر بھیڑیے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا مراد ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بکریاں چلا رہے کا طریقہ سکھانے کے لیے دنیا میں نہیں آئے تھے, ٹھیک ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شیطان سے بچنے کے طریقے سکھانے کے لیے دنیا میں آئے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو بھی ہم میں سے نا الگ ہو جاتا ہے جماعت سے, تو پھر شیطان کا وہ تر نوالا بن جاتا ہے, ٹھیک ہے؟ تو اس سے کیا پتہ لگا؟ مقصد اس حدیث کو بیان کرنے کا یہ ہے کہ بظاہر معوضتین پڑھنے سے ایسا لگتا ہے کہ بس آپ نے یہ پڑھ لیا, انٹلیکچولی آپ نے اپنے آپ کو یعنی ایمان لے آئے اللہ کے اوپر اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ دی اور آپ کو کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے؟ لیکن تفصیلات اس کی کیا ہے کہ نہیں بھائی, اور بھی کرنا پڑتا ہے, جماعت کا حصہ بھی بننا پڑتا ہے, اور بھی بہت سارے کام کرنے پڑتے ہیں, تب کہیں جا کر کے شیطان سے حفاظت ہوتی ہے, ٹھیک ہے؟ تو دین جو ہے وہ صرف معوضتین کے اندر مقید نہیں ہے, پوری کی پوری کتاب قرآن بھی موجود ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سنت بھی موجود ہے. دین کو عمل کرنے کے لیے ہمیں ان ساری چیزوں کو ساتھ لے کر کے چلنا پڑتا ہے, تب کہیں جا کر کے ہم دین پر عمل کرنے والے بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بات کی سمجھ اور اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم پھر حدیث کی کلاس دوبارہ سے شروع کریں گے. یا ہو سکتا ہے کہ یہ معوضتین پڑھنی ہے, میرے ذہن میں یہ بھی آ رہا تھا کہ سورۃ الاخلاص بھی ہم مکمل کر لیں, اس کے بعد پھر ہم حدیث پر آئیں, ٹھیک ہے؟ سورۃ الاخلاص کے اندر چونکہ توحید کے بارے میں بہت اسینشیل باتیں ہیں, تو ان کو پڑھنے کے بعد پھر ہم حدیث کی طرف جمپ کر لیں گے اور حدیث کو پھر ہم کنٹینیو کریں گے جہاں سے ہم نے پہلے حدیث سے چھوڑا تھا, ٹھیک ہے؟ تو یاکم جزاکم اللہ خیرا کثیرا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.